بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فسوف يعلمون. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پس آپ اس بات کا واضح اعلان کر دیں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیں۔ ہم ان استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں جو خدا کے ساتھ دوسرا خدا قرار دیتے ہیں، اور عنقریب انہیں ان کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کی باتوں سے دل تنگ ہو رہے ہیں، تو اب اپنے پروردگار کے حمد کی تسبیح کیجئے اور سجدہ گزاروں میں شامل ہو جائیں، اور اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ ہجر کی آیات 94 تا 99 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے جناب مرتضی رہنما. سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس ایپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پیش کریں گے پروگرام صبح امید. پھر آپ سنیں گے پروگرام بزم دوستہ، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. کچھ ہی لمحوں کے بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلشن نقوی عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہے. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے صہیونی حکومت کو تسلیم کرنا ناممکن ہے. ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 93% ہو گئی ہے. اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے دوران پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کے زوال میں تیزی پیدا کر دی ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی جانب سے صہیونی حکومت کو تسلیم کرنا ناممکن ہے. پاکستان کے وزیراعظم نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ان پر صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے کہا کہ حکومت پاکستان صہیونی حکومت کو ہرگز تسلیم نہیں کرے گی. عمران خان نے ان ملکوں کا نام بتانے سے گریز کرتے ہوئے جو انہیں صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں کہا کہ فلسطینیوں کے حقوق انہیں ملنا چاہیے. پاکستان کے عوام نے بھی بارہا مظاہرے کر کے فلسطینیوں پر صہیونی حکومت کے مظالم کی مذمت کی ہے، اور فلسطینی کاز کی حمایت اور صہیونیوں سے نفرت کا اظہار کیا ہے. گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کے لیے 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے ووٹنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شروع ہوا، جو شام 5 بجے تک پرامن طریقے سے بلا تعطل جاری رہا. سرد موسم میں بھی لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے قطار میں کھڑے نظر آئے. انتخابات میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت کئی جماعتیں میدان میں تھیں، تاہم پی ٹی آئی، نون لیگ اور پی 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 میں کانٹے کا مقابلہ ہوا، جبکہ آزاد امیدواروں نے بھی اپنی قسمت آزمائی. گلگت بلتستان میں 10 اضلاع میں 1161 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے تھے، جن میں سے 418 اسٹیشنز کو انتہائی حساس جبکہ 311 کو حساس قرار دیا گیا. امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولنگ اسٹیشنز پر 15,900 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے. کرونا وبا کے باعث پریزائیڈنگ آفیسرز کو پولنگ سامان کے ساتھ کرونا سے بچاؤ کے لیے ماسک اور ہینڈ سینیٹائزرز بھی خصوصی طور پر فراہم کیے گئے. کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 7,45,361 ہے، جن میں مرد ووٹرز کی تعداد 4,53,000 اور خواتین ووٹرز کی تعداد 3,40,000 ہے. خواتین ووٹرز نے بڑی تعداد میں پولنگ میں حصہ لیا. پاکستان میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں کمی آنے کے بعد اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 39,410 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اب تک 4,09,21,050 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,443 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 32 افراد اس موذی وبا سے لقمہ اجل بنے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 811 افراد کرونا سے شفا یاب ہوئے۔ پاکستان میں کرونا سے 356,904 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 7,041 موت سے ہمکنار ہوئے اور 323,225 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 26,538 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 93% سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اتوار کو کرونا کے نئے مریضوں میں گزشتہ 3 دن کے مقابلے میں کمی دیکھی گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 41,100 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 8,08,14,000 ہو چکی ہے۔ اس دوران کرونا کے مزید 447 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 129,635 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اس مدت کے دوران 42,156 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد بڑھ کر 8,02,000 سے زیادہ ہو گئی۔ ہندوستان میں کرونا سے شفا یابی کی شرح 93.09%، اموات کی شرح 1.47% اور زیر علاج مریضوں کی شرح 5.43% ہے۔ اس دوران انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کی مہم کے تحت روزانہ 10 لاکھ سے زائد نمونوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کی مہم کے تحت 12,46,819 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق ملک میں کرونا ٹیسٹ کا تناسب ہر 10 لاکھ کی آبادی پر 90,254 ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات کے دوران پیش آنے والے واقعات نے اس ملک کے زوال میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے سینیچر کو کہا کہ امریکہ کے اقتصادی، سیاسی، سماجی مسائل روٹیشن کے بغیر عالمی رائعامہ کے سامنے پیش کیے گئے اور اس کا آج کا حقیقی چہرہ دنیا کے مستضعفین کی نظروں کے سامنے اس کی نابودی کی منظر کشی کر رہا ہے۔ قالیباف نے کہا کہ ایران کے سلسلے میں امریکہ کی سیاست میں افراطی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اصل چیز ایران کے لیے جو بائیڈن کے عملی اقدامات ہیں اور تیل کی فروخت، بینکنگ سے متعلق امور اور دنیا کے ساتھ ایرانی کمپنیوں کی تجارت کا عمل معمول پر آنا چاہیے۔ اسپیکر محمد قالیباف نے کہا کہ اگر بائیڈن ایٹمی سمجھوتے پر یقین رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ بلا کسی پیشگی شرط کے معاہدے پر عمل درآمد کریں اور امریکی حکومت کی جانب سے اب تک معاہدے پر عمل نہ کیے جانے کی بنا پر ایرانی عوام کو ہونے والے نقصانات کی تلافی کریں۔ امریکہ میں سیاسی بحران جاری ہے۔ ایک طرف واشنگٹن میں ٹرمپ کے حامیوں نے مظاہرہ کیا، جس کے دوران تشدد اور مخالفین پر حملہ بھی کیا گیا، تو دوسری طرف جو بائیڈن نے اپنی کابینہ کے اراکین کا انتخاب شروع کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے انتخابی نتیجے کے خلاف دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ شہر کے مرکزی علاقے سے شروع ہونے والے اس مظاہرے کو ملین مارچ اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بناؤ جیسا سلوگن دیا گیا تھا۔ مظاہرے کے شرکاء نے واشنگٹن میں فیڈرل سپریم کورٹ کے سامنے اجتماع بھی کیا، جس میں صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے بھی شرکت کی اور اپنے حامیوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والے اس مظاہرے میں ٹرمپ کے 10 لاکھ حامیوں نے شرکت کی۔ گزشتہ 7 مہینے کے دوران ایران نے 4.5 ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی ہیں، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 26% زیادہ ہیں۔ ایران کی کسٹم سروس کے تکنیکی امور کے سربراہ مہرداد جمال اورنگی نے گزشتہ 7 مہینے کے دوران ملکی زرعی اجناس کی برآمدات کی تازہ ترین صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان 7 مہینوں کے دوران 45,37,000 ٹن سے زیادہ زرعی اجناس برآمد کی گئیں جن کی مالیت 3.1 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی زرعی اجناس کی برآمدات میں گزشتہ برس کے مقابلے میں وزن کے لحاظ سے 26.7 اور مالیت کے اعتبار سے 13.86% کا اضافہ ہوا ہے۔ سہونی دارالحکومت تل ابیب کے اطراف اور غزہ کے قریب یہودی کالونیوں میں زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ فلسطینی نیوز ایجنسی شہاب نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ایک میزائل تل ابیب کے بیت یام علاقے میں پھٹا جبکہ دوسرے میزائل کے ٹکڑے غانبینا علاقے کی سڑکوں پر گرے۔ اس رپورٹ کے مطابق میزائل حملے کے نتیجے میں اسقلان، پالماخیم اور اشدود کالونیوں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ سہونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئرن ڈوم دفاعی سسٹم نے بعض راکٹوں کو تباہ کر دیا ہے۔ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں دھماکے اور سائرن کی آواز سے خوف زدہ ہو کر پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے والے بہت سے سہونی افراتفری کے باعث زخمی ہو گئے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ساحلی گارڈ نے بحیرہ احمر میں اپنی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ یمن کی المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق بحیرہ احمر میں ساحلی گارڈ کی سرگرمیوں کے آغاز کے موقع پر نیشنل سالویشن حکومت کے کئی حکام بھی موجود تھے۔ یمن کی ساحلی گارڈ کے سربراہ عبدالرزاق المیات نے کہا کہ اس منصوبے پر عمل درآمد کا مقصد نگرانی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا، علاقائی سمندری حدود کی حفاظت کرنا، ماہی گیروں کی مدد کرنا، جہاز رانی کو سیکیورٹی فراہم کرنا اور یمن کے بنیادی مفادات کی حفاظت کرنا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے اس ملک کے ساحلی گارڈ کے تیز رفتار جہازوں اور کشتیوں کی تعمیر و مرمت کر دی ہے اور اس سلسلے میں کچھ دوسرے پروجیکٹ بھی ایجنڈے میں شامل ہیں۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف بحری، بری اور فضائی حملے کر رہا ہے جس کے نتیجے میں 16,000 سے زیادہ یمنی شہید، 10,000 زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے تائیکوانڈو کھلاڑیوں نے پوم سے اسٹائل کے آن لائن ایشیائی مقابلوں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 17 رنگ برنگے تخمے حاصل کیے ہیں۔ ایشیائی تائیکوانڈو کے پوم سے اسٹائل مقابلے 12 سے 14 نومبر تک جاری رہے اور اس کے ہر ایونٹ میں کوئی بھی ملک 2-2 کھلاڑی نامزد کرنے کا حق رکھتا تھا۔ ان مقابلوں میں ایرانی مرد اور خواتین کھلاڑیوں نے اپنی فنی مہارت کے جوہر دکھاتے ہوئے 1، 5 اور 11 تمغے جیتے اور ملک کا نام روشن کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
صبح امید۔
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، قرابت داروں کی بے تعلقی سے ڈرو، بے شک اللہ تم سب کے اعمال کا نگراں ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ رشتے اور قرابت کے استحکام اور نشو ارتقاء میں اسلام نے خصوصی ترغیب و تحریض سے کام لیا ہے۔ قریبی رشتہ داروں کا حق بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی 215 آیت میں ارشاد ہوتا ہے، پیغمبر یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ راہ خدا میں کیا خرچ کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہارے والدین، قرابت دار، یتیم و مساکین اور غربت زدہ مسافروں کے لیے ہوگا، اور جو بھی کار خیر کرو گے خدا اسے خوب جانتا ہے۔ یا اسی طرح سورہ بقرہ ہی کی 280 آیت میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو اسے وسعت حال تک مہلت دی جائے گی، اور اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ ان اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال بہت مختلف ہے۔ بھائی اپنے بھائی سے کینہ و قدورت رکھتا ہے، دنیا کے مال نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت تو اور زیادہ بری ہو جاتی ہے جب معاملہ کسی وراثت سے حصہ لینے کا ہو، ہر کوئی لینا ہی چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا۔ افو درگزر، رواداری اور برداشت کہاں چلی گئی؟ ایثار اور مودت کا کیا ہوا؟ حالانکہ یہی بھائی اجنبی لوگوں کے ساتھ نہایت درگزر، بے پناہ محبت و الفت کرتے دکھائی دیتا ہے۔ ان کے ساتھ کمال اخلاق، کشادہ ظرفی اور اعلیٰ انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، مگر بھائی اپنے بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک چاہتا ہے کہ دوسرے کو مار گرائے اور اسے تباہ کر کے اپنے آپ کو سنوار لے۔ یقیناً یہ صحیح ہے کہ مفادات کی یہ کشمکش اور جنگ قدیم انسانی تاریخ میں بھی تھی، جب انسان واحد کنبہ تھا۔ اس وقت صرف میاں بیوی اور بیٹے بیٹیاں ہی انسانی خاندان کے کل عناصر تھے۔ اس چھوٹے سے خاندان کے ایک فرد نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور حسد کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس واقعے کی صداقت اپنی جگہ، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آئندہ بھی ایسے ہی واقعات کا تسلسل جاری رہے۔ انسان کیوں یہ پسند کرتا ہے کہ وہ آدم کا شرپسند اور خبیث بیٹا بن جائے؟ وہ اچھا اور طیب ابن آدم بننا کیوں پسند نہیں کرتا؟ یعنی وہ صالح، نفیس اور امن پسند انسان جس نے قتل ہونا گوارا کر لیا مگر اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھانا ایمان کے منافی سمجھا۔ اس موقع پر کہے گئے اس کے الفاظ کے اندر اس کے صالح جذبات اور ایمانی احساسات کا بھرپور مظاہرہ موجود ہے۔ قرآن کریم نے سورہ مائدہ کی 28 آیت میں اس کے قول کی حکایت کی ہے کہ اس نے کہا، اگر آپ میری طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو بھی میں آپ کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کہ میں عالمین کے پالنے والے خدا سے ڈرتا ہوں۔ آج کا انسان قابیل جیسا انسان کیوں بننا چاہتا ہے کہ قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا جرم اور گناہ اس پہلے قاتل پر بھی ہوگا، کیونکہ اسی نے اس زندگی میں قتل کی روایت کا آغاز کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ حقیر دنیا اس قابل نہیں کہ اس کی بنا پر انسانوں کا قتل ہوتا رہے۔ بھائی اپنے بھائی سے دستوں غریباں ہو، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں سے دشمنی مول لیں، واللہ یہ دنیا اس قابل نہیں۔ اگر اس دنیا کا وزن اور قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ کافروں کو اس سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتا۔ دولت کی قیمت پر خاندان کے تانے بانے کو بکھیرنا، بھائیوں کی جمعیت کو پارا پارا کرنا بہت ہلکا سودا اور شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان انسان کو اکساتا ہے، سازشیں کرتا ہے، یہاں تک کہ رشتہ داریاں ختم کرا دیتا ہے۔ دین اسلام انسانی زندگی کی دو بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ انسان اور اس کے معبود یعنی اللہ کے درمیان تعلق مضبوط تر ہو، اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم اور استوار ہوں۔ اس تعلق سے بین الناس کے بھی دو پہلو خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ اہل ایمان کے مابین محبت و الفت، اور اقارب و رشتہ داروں کے مابین تعلقات محبت۔ چونکہ رشتہ و قرابت کے عناصر کو دیگر لوگوں کی نسبت زیادہ حقوق حاصل ہیں، اس لیے مسلم خاندان کی بقا، تحفظ اور نشو و ارتقاء کی خاطر ان روابط اور تعلقات کے معاملے میں ہر لمحہ خوف خدا سے کام لیا جائے۔ ان معاملات میں اپنی دانش مندی، دیداری اور دین پسندی کا مظاہرہ کر کے قرآن کریم اور رسول اسلام کی سنت و سیرت سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جھنگ سے محمد عقیل بشیر صاحب لکھتے ہیں، پروگرام بزم دوستاں تو ہے ہی سامعین کا پروگرام، اس کے بارے میں کیا لکھیں۔ پروگرام صبح امید بہت پیارا، معلوماتی اور نہایت شاندار الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس دفعہ باب توبہ کے ضمن میں جو گفتگو کی گئی وہ خاصی ایمان افروز تھی۔ سچ مانے تمام گفتگو سن کر ایمان تازہ ہوا۔ گناہ کی نحوست اور اس کے مضمرات کے بارے میں سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ پروگرام گرد و پیش میں پیش کی جانے والی رپورٹس غیر جانبدار اور حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں، خصوصاً فلسطین اور یمن کے بارے میں رپورٹ بہت معلوماتی ہوتی ہیں۔ پروگرام خلقت کی رانائیاں کی جس قدر تعریف کی جائے وہ کم ہوگی۔ بہت خوبصورت الفاظ، سوچ و فکر کے نئے ابواب کھولے جاتے ہیں۔ فطرت کے اسرار و رموز کے ذہن میں نہایت شاندار گفتگو کی جاتی ہے۔ اس دفعہ بچے کی پرورش کی بابت نہایت عمدہ اور معلوماتی گفتگو کی گئی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اور سامعین محترم، محمد عقیل بشیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک چرواہا مویشیوں کو چرانے کے لیے بیابان میں لے گیا۔ چلتے چلتے اخروٹ کے ایک پیڑ کے پاس پہنچا اور پیڑ پر چڑھ کر اخروٹ توڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک تیز ہوا کے ساتھ گرد و غبار اڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ وحشت زدہ ہو گیا اور پیڑ سے اترنے کا ارادہ کیا، مگر اس پر بہت زیادہ خوف و ہراس طاری تھا۔ ادھر جس شاخ پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ تیز ہوا کے جھونکوں سے بہت زیادہ ہلنے لگی اور معلوم ہو رہا تھا کہ عنقریب وہ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گی اور اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے۔ جب اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا تو اس نے خدا کی جانب توجہ کی اور آسمان کی جانب اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، خدایا میں اپنے مویشیوں کو تیری بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں تاکہ درخت پر سے صحیح و سالم نیچے اتر آؤں۔ کچھ دیر بعد ہوا کم ہو گئی اور چرواہے نے ایک موٹی ڈال پر اپنا پیر رکھ لیا، اور جب گرنے کا ڈر ختم ہو گیا تو خداوند عالم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اے خدا، یقیناً تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ میرے بچے تنگ دستی اور ذلت و خواری کے ساتھ موت کی آغوش میں چلے جائیں اور تو تمام جانوروں کا مالک بن جائے، لہذا میں آدھے جانور تیری بارگاہ میں ادا کر رہا ہوں اور بقیہ جانور اپنے لیے رکھ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پیڑ سے اترنے لگا۔ جب کچھ نیچے پہنچا تو کہنے لگا، اے خدائے مہربان، تو اپنے جانوروں کی کس طرح سے حفاظت کرے گا؟ میں خود ہی ان کی دیکھ بھال کر لوں گا اور اس کے بدلے میں ریوڑ کے آدھے جانوروں کا دودھ اور اون تجھے ادا کروں گا۔ اس کے بعد جب تھوڑا اور نیچے آیا تو کہنے لگا، خدایا آخر چرواہے کا بھی حق ہوتا ہے اور وہ بغیر اجرت کے نہیں رہ سکتا، لہذا دودھ تیرا حصہ اور اس کی اون اجرت کے عنوان سے میرا حق ہے۔ اس کے بعد جب ایک پیر ڈال پر اور دوسرا زمین پر پہنچ گیا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کہاں کا دودھ اور کہاں کی اون؟ میں نے تو بدحواسی کے عالم میں ایک بات کہہ دی، اس پر جرمانہ تھوڑی ہوتا ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔
عزیز سامعین، آپ کے اپنے اور پسندیدہ پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ ہاشم علی اور مریم زہرا حاضر خدمت ہیں، ہم دونوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین کرام، ابھی حسین تقوی صاحب کی چھٹیاں جاری ہیں، لہٰذا وہ آج بھی بزم سے غیر حاضر ہیں۔ ان کی جگہ آج ہاشم علی صاحب خطوں اور پیغامات کا جواب دیں گے۔ حسین تقوی صاحب کی چھٹیاں جلد ہی ختم ہو جائیں گی تو پھر بزم دوستوں میں تشریف لائیں گے۔ تو سامعین، تمہیدی کلمات کے بعد اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام کا آغاز ہم ایک صوتی پیغام یا وائس میسج سے کر رہے ہیں، اور یہ پیغام ہمیں بھیجا ہے ایران کے مقدس شہر قم سے مصور عباس نقوی صاحب نے۔ ویسے تو مصور عباس کا تعلق ایران کے ہمسایہ ملک پاکستان سے ہے، لیکن فی الوقت یہ قم میں رہتے ہیں۔ تو سامعین سماعت فرمائیں مصور عباس صاحب کا یہ صوتی پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مصور عباس ہے، میں پاکستان سے ہوں اور قم میں رہائش ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے میڈیا سے استفادہ کرتا ہوں۔ جیسا کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ریڈیو اور ٹی وی چینلز کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسائل کو واقعی صورت میں پیش کرے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں مسائل نہ دیں جو حقائق کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے مختلف چینلز اپنی اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کر رہے ہیں، اور اردو سروس جیسے کہ ریڈیو تہران ہے، میں اس کی خبریں سنتا ہوں اور آگے بھی فارورڈ کرتا ہوں۔ بہت اچھی دل نشین آواز اور حقائق کو مناسب طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایرانی میڈیا کے تمام جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین۔
جی مصور عباس صاحب، پروگرام بزم دوستاں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا پیغام ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا۔ آپ کے خیالات سے آگاہی ہوئی، لیکن بہت کم آگاہی ہوئی، کیونکہ پیغام بہت ہی مختصر تھا۔ خیر، آپ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول بھی اپنے پیغام میں شامل کیا ہے، جس سے آپ کے پیغام میں چار چاند لگ گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے قول پر عمل کر کے ہی صحیح خدمت ہو سکتی ہے۔ آپ کو ریڈیو تہران کی خبریں پسند آتی ہیں، یہ سن کر ہمیں خوشی ہوئی، لیکن دوسرے پروگرام بھی سنیں اور پروگراموں سے متعلق اپنی آرا سے بھی ہمیں آگاہ کریے گا۔ آپ ہماری خبریں دوسرے افراد تک بھی پہنچاتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ تو مصور عباس صاحب، آئندہ پیغام بھیجیں یا خط لکھیں تو ذرا تفصیلی لکھیے، اور دیگر پروگراموں کے بارے میں بھی اپنی رائے اور خیالات سے ہمیں آگاہ کریے گا۔
شکریہ ہاشم علی صاحب۔ اور یہ بھی ایک صوتی پیغام ہے جسے بھیجا ہے دہرادون ہندوستان سے دنیش چاند پڑتوال صاحب نے، جو ہمارے پرانے اور مخلص سامعین میں شامل ہیں۔ تو پیش ہے دنیش چاند صاحب کا یہ صوتی پیغام۔
سری ہاشم علی جی اور سری حسین تقوی جی، آداور۔ اردو پروگرام ریڈیو تہران سننے والے بھائیوں اور بہنوں، اردو محکمے کے اسٹاف کے لیے دیپاولی کے مبارک و پر مسرت تہوار پر دعا گو ہوں کہ آپ کے جیون میں خوشیاں و سکھ پروردگار رے عالم بھرپور دیں، انسان و انسان کے بیچ بنا کسی تعصب کے بھائی چارہ بنا رہے، انسانی قدریں اعلیٰ مقام پر رہیں۔ آج کل کے حالات سارے جہاں میں تشویشناک بنے ہوئے ہیں، رب سب کو نیک خیالات دے، آمین۔ ریڈیو پر سرگرم سامعین سے درخواست ہے کہ بھائی چارگی کے معاملے میں اپنا مؤثر و سرگرم رول ادا کریں، خاص کر سری لیاقت علی امان، غفور کیسر، رشید ناز، جر خان، فہیم نور، اسد قریشی، عقیل بریسیر و کاغا برادران۔ اس سے قبل جو میں نے پروگرام سنے خاص طور پر اس میں رابطۂ وحدت وہ محرم کے پروگرام جو تھے وہ بہت اچھے رہے، اور ایک بار پھر آپ سب کو دیپاولی کی مبارک، آپ کا دنیش چندر برتھوال، دہرادون، اتراکھنڈ، ہندوستان۔
جی دنیش چندر صاحب، بہت دن کے بعد آپ نے ہمیں یاد کیا، خیر دیر آئے درست آئے، شکریہ آپ نے پیغام بھیجا۔ میری طرف سے بھی آپ کو آداب، اور حسین تقوی صاحب کو بھی آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے دیپاولی یا دیوالی کے ہندوستان کے ایک تہوار پر پروردگار عالم سے خوشیوں اور سکھ کی دعا کی ہے، تمام انسانوں کے درمیان بغیر کسی تعصب کے بھائی چارے اور محبت کی بھی آپ نے دعا کی ہے، اور اعلیٰ انسانی اقدار کی بقا کی بھی آپ نے پروردگار عالم سے دعا کی ہے، تو ہم بھی آپ کی ان دعاؤں میں شریک ہیں۔ پروردگار عالم ان دعاؤں کو قبول کرے اور پوری دنیا میں اتحاد اور بھائی چارہ بنا رہے، جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے۔ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کی بھی تعریف کی ہے، خاص طور سے آپ نے ذکر کیا ہفتہ وحدت اور محرم کے خصوصی پروگراموں کا جو آپ کو اچھے لگے، تو اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ آئندہ تفصیلی پیغام یا خط لکھیے گا، اور جو دیگر پروگرام ہیں ان کو بھی سن کر ہمیں آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور دیگر جو پروگرام ہیں خبروں اور خصوصی پروگراموں کے علاوہ ان پروگراموں کو بھی آپ سنیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔
جی، اور اب ایک خط پروگرام میں شامل کرتے ہیں جو شکارپور ضلع بلند شہر یو پی ہندوستان سے ہمیں یاور عباس صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ نے میرا صوتی پیغام بزم دوستہ پروگرام میں شامل کیا، آپ کا شکریہ۔ میں کافی دنوں سے ریڈیو تہران کے پروگرام نہیں سن پایا تھا، کچھ مصروفیت تھی، لیکن اب میں پروگرام انشاءاللہ مسلسل سنوں گا اور آپ کو پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے بھی بتاؤں گا۔ اب بزم دوستہ میں صرف 3 خط شامل ہوتے ہیں، میری گزارش ہے کہ پروگرام میں خط زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں۔
جی یاور عباس صاحب، آپ نے ہمیں خط لکھا، آپ کا شکریہ، اور آپ نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ پروگرام میں خط زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں، اور اس وقت صرف 3 خط شامل ہوتے ہیں، تو یہ 3 خط شامل ہونے کی جو بات ہے یہ عارضی ہے، اور یہ ہمیشہ نہیں ہوتی، اور ہمیشہ 3 خط شامل نہیں ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی شاذ و نادر 3 سے کم بھی خط شامل ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا خط آ جاتا ہے جو تفصیلی ہوتا ہے اور اس میں کچھ کمی بیشی کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ خیر یہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم پروگرام میں زیادہ سے زیادہ خط یا پیغامات شامل کریں، لیکن جو آپ نے بتایا ہے کہ پہلے جو آپ پروگرام سنتے تھے بزم دوستاں اور اب کے بزم دوستاں میں فرق ہے، تو ظاہر ہے کہ فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید آپ اس بزم دوستاں کی بات کر رہے ہیں جو 10 منٹ سے یا 12 منٹ سے زیادہ کا ہوتا تھا، اب 10-12 منٹ کا ہے تو خط کم شامل ہوتے ہیں، 10-12 خط شاید شامل نہ ہو پائیں، لیکن کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خط شامل کریں پروگرام میں۔ لیکن جیسے آج بھی 2 صوتی پیغام تھے اور آپ کا یہ خط ہے، تو جب صوتی پیغام ہوتا ہے تو پروگرام میں مزید کسی خط کی یا پیغام کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے اس پروگرام میں بھی 2 صوتی پیغام اور آپ کا یہ خط شامل کیا گیا ہے، اب پروگرام میں گنجائش نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی 3 خط یا 3 پیغامات شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ نے جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ آئندہ پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے بھی بتائیں گے، تو ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے کا اور آپ کے خیالات کا پروگراموں کے بارے میں۔ اب بقول آپ کے مصروفیت ختم بھی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے خطوط یا پیغامات کا انتظار کریں گے۔ ایک بار پھر آپ کے خط کا شکریہ۔ جی مریم زہرا صاحبہ، اب آج کے پروگرام میں مزید خط یا پیغام شامل کرنے کا وقت نہیں ہے، لہذا سامعین سے اجازت لے لی جائے، تو سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے مریم زہرا اور ہاشم علی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
عزیز سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 26 آبان، 30 ربیع الاول اور 16 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات پر مشتمل ہے. سولہ نومبر سن 1945 عیسوی کو ویتنام پر فرانسیسی فوج کے حملے کے بعد مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے ویتنام کے عوام کی طویل اور خونریز جنگ کا آغاز ہوا. ویتنام پر فرانسیسیوں کے تسلط کے 100 سال کے بعد دوسری عالمی جنگ کے دوران جاپان نے ویتنام پر کنٹرول حاصل کر لیا، لیکن جنگ میں جاپانیوں کی شکست اور وہاں سے جاپانی فوج کے نکلنے کے بعد فرانسیسی پھر ویتنام پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. ویتنام کے عوام نے ہو چی من کی قیادت میں فرانسیسی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں زبردست جانی و مالی نقصان پہنچا کر سن 1945 میں شکست سے دوچار کر دیا. اس طرح ویتنام پر فرانس کے تسلط کا دور ختم ہو گیا. چھبیس آبان سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی اور اسلامی جمہوری نظام کے قیام کے بعد لیبیا کے ساتھ ایران کے سفارتی تعلقات مکمل طور پر قائم ہو گئے اور تہران میں لیبیا کا سفارت خانہ کھل گیا. واضح رہے کہ شاہ کے دور حکومت میں شاہ کی حکومت کے صہیونی حکومت کے ساتھ قریبی تعلقات کے بارے میں لیبیا کے مخالف موقف کی بنا پر ایران اور لیبیا کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. چھبیس آبان سن 1363 ہجری شمسی کو ایرانی فوج کے ایک اہم کمانڈر مہدی زین الدین شہید ہوئے. وہ سن 1338 ہجری شمسی میں خرم آباد کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے شہید محراب آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی کی خدمت میں کافی عرصہ گزارا. شہید مہدی زین الدین کا خاندان انقلاب کے اوائل میں خرم آباد سے قم منتقل ہو گیا تھا. انہوں نے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی میں شمولیت اختیار کی اور کردستان کے علاقے کو انقلاب مخالف عناصر سے پاک کرانے کی کارروائیوں میں بھرپور حصہ لیا. انہوں نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ میں مختلف ذمہ داریاں انجام دیں اور اپنی صلاحیت اور قابلیت سے ترقی کرتے ہوئے لشکر علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کمانڈر بن گئے. کردستان کے ایک علاقے میں وہ اپنے بھائی مجید زین الدین کے ہمراہ انقلاب مخالف عناصر کے ہاتھوں شہید ہو گئے. 26 آبان سن 1347 ہجری شمسی کو ممتاز محقق اور ایران شناسی کے ماہر استاد ابراہیم پور داؤد کا 83 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ اپنی تحقیقات کی تکمیل کے لیے جرمنی اور پھر ہندوستان گئے اور یونیورسٹی میں تدریس بھی کی۔ سن 1315 ہجری شمسی میں استاد پور داؤد تہران یونیورسٹی کے شعبے ادبیات و قانون کی طرف سے پیشکش کے بعد مذکورہ شعبے سے وابستہ ہو گئے اور سن 1317 ہجری شمسی میں عالمی فن و دانش اکیڈمی کے رکن بنے۔ سن 1346 ہجری شمسی میں استاد ابراہیم پور کو ان کی انسان دوستانہ خدمات کے اعتراف میں ویٹیکن دربار کی طرف سے علمی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ استاد ابراہیم پور داؤد 27 سال کی مستقل تدریس کے بعد سن 1342 ہجری شمسی میں تہران یونیورسٹی سے ممتاز استاد کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، صدائے اسلامی جمہوریہ ایران۔ سامعین، اب لیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سماعت فرمائیے۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدی میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلی قصدن بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے टपक जाएंगे।
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض بل اتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دے ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا بیزاری یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔